أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا طبيب علومنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين بسم الله الرحمن الرحيم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأنهم منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عينهم نفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونتمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. ہمارا موضوع جیسا کہ کئی بار تکرار ہم کر چکے ہیں، یہ قرآن کی نگاہ سے دشمن شناسی. ہم اپنے انشاءاللہ آخری مراحل کی طرف بڑھ رہے ہیں اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم دو تین چار اور لیکچرز میں انشاءاللہ اپنے موضوع کو فی الحال مکمل کر کے قرآن کی نگاہ میں دشمن شناسی کو فی الحال روکیں اور موجودہ زمانے میں جائیں اور جا کے ایک نئے موضوع اور ایک نئے عنوان کے ساتھ اور ایک نئی انشاءاللہ روش اور استدلال کے ساتھ اسی دشمن شناسی کے موضوع کو جاری رکھیں، لیکن اس میں موجودہ زمانہ اور موجودہ حقائق ہمارے مد نظر ہوں گے انشاءاللہ جو ہم آئندہ شروع کریں گے. تو ابھی چند درس انشاءاللہ یا مباحث اسی موضوع پر چلیں گی جس میں ہم نے کہا تھا کہ قرآن کی نگاہ سے دشمن شناسی. جن آیات کو ہم نے پڑھا یہ معروف ہیں، مائدہ کی 82 ترجمہ کچھ اس طرح سے بنتا ہے. پہلے ترجمہ سن لیتے ہیں پھر انشاءاللہ میں گزشتہ موضوع سے رب دیتا ہوں کہ میں کہاں تک پہنچا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پیش پائیں گے. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا الیہود والذین اشرکوا. کہ اے رسول، اہل ایمان کے ساتھ عداوت میں یہود اور مشرکین کو آپ پیش پیش پائیں گے اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی میں انہیں قریب تر پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں عالم اور درویش صفت لوگ ہیں اور وہ تکبر نہیں کرتے. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، اور جب وہ رسول کی طرف نازل ہونے والے کلام کو سنتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ معرفت حق کی بدولت ان کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے پروردگار، ہم ایمان لے آئے اور لے آئے ہیں، پس ہمیں گواہی دینے والوں میں شامل فرما. وَمَا لَنَا لَنُؤْمِنَ بِاللَّهِ لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا لَنَا لَنُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اور ہم اللہ پر اور اس کے حق پر کیوں نہ ایمان لائیں جو ہمارے پاس آیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں نیک بندوں کی صفت میں شامل کر لے گا. اس کی چند بات کی آیات بھی ہیں، میں انہیں بھی پڑھ دیتا ہوں. 86 اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، وہ جہنمی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین. اے ایمان والوں، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کر دی انہیں حرام نہ کرو، اور حد سے تجاوز بھی نہ کرو، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا. پھر کہا کہ اور جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہیں عنایت کر رکھی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور اللہ کا خوف کرو جس پر تمہارا ایمان ہے. ان کی اگلی آگے والی آیات بھی انہی لوگوں سے متعلقہ ہیں، اور پھر بارہ انہوں نے جس چیز کو حلال کر لیا، جس چیز کو حرام کر لیا، خدا نے ان پر تفصیل سے بات کی ہے۔ میں یہاں جو شاہد مثال ہے پہلے گزشتہ آپ کو جہاں تک پہنچ چکا تھا وہ یاد دلا دوں، اور پھر انشاءاللہ میں اگلی بحث میں داخل ہوتا ہوں کہ ہم گفتگو کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ انہوں نے جب، یعنی یہودیوں نے پے در پے مدینے میں رسول اللہ اور ان کے صحابی اور اصحاب اور انشاءاللہ ان کے لشکر سے شکست کھائی، اور آخری ضرب پہ جو بہت کاری ضرب تھی وہ خیبر پر پڑی، اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے دکھاوے کے لیے اسلام قبول کر لیا، کچھ لوگوں نے وہیں اور تھوڑا سا فاصلے پر اپنے گھر بنا لیے، اور کچھ لوگ بھاگ کے واپس جس جگہ سے آئے تھے، یعنی غزہ کے علاقے میں، اریحا کے علاقے میں، یعنی فلسطین کے علاقوں میں واپس چلے گئے۔ فلسطین کو سمجھنے کی ضرورت ہے یا شامات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیشہ تاریخ میں لفظ شامات آیا، جب بھی لفظ شامات آئے نا تو اس کا مطلب موجودہ شام نہیں ہے، شام سے مراد اس زمانے کا اردن ہے، شام میں اس زمانے میں فلسطین شامل تھا، لبنان شامل تھا، اور یہ موجودہ شام بھی شامل تھا، کچھ علاقہ ترکی کا شامل تھا، کچھ علاقہ مصر کا شامل تھا، کچھ علاقہ عراق کا شامل تھا، یہ سب ملا کے ہم اس وقت زمانے میں شامات کہا کرتے تھے، یعنی وہ یہودی جنہوں نے مدینہ میں رسول اللہ سے شکست کھائی، انہوں نے پھر واپسی اور اسی طرف جا کے کہ جہاں سے آئے تھے پناہ لی، اور پھر وہاں جا کے انہوں نے، یہ نہیں ہوا کہ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے، بلکہ پھر ایک نئی روش، نیا انداز اپنایا اسلام کے خلاف دشمنی کا، جس کو کہ یہاں کہا لتجدن اشد الناس، لوگوں میں سے آپ شدید ترین دشمن جنہیں پائیں گے نا کن لوگوں کے لیے، کہ جو ایمان لے آئے ہیں ان میں وہ یہود ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو شرک کرتے رہے ہیں، اشرکو، جو اپنے کسی نے کسی نہ کسی کو اللہ کا شریک قرار دیتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے، یہ نہیں ہوا کہ عداوت ختم کر دی، دشمنی ختم کر دیا، بلکہ یہ تو مومنین کے ازلی دشمن قرار پا گئے۔ اب جب تک دنیا ہے، جب تک انسانیت ہے، جب تک اسلام ہے، جب تک قرآن ہے، جب تک مومن ہے، یہ دشمنی جاری ہے، یہ دشمنی چلتی رہے گی، دشمنی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور شدید ترین دشمنی انہی کی طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ انہوں نے بہت بری طرح شکست کھائی ہے، لیکن شکست کھانے کی ان کو عادت نہیں تھی، شکست انہوں نے جب بھی کھائی ہے، یا تھوڑی عرصے بعد دوبارہ غالب آ گئے ہیں، یا پھر اتنا شدید بدلہ لیا ہے اس کا کہ، یعنی کوشش کرتے تھے کہ انسانیت کو یاد رہ جائے کہ یہودیوں نے شکست کھائی تو اس کے اوپر کیا نتیجہ نکلتا ہے، یہ ان کی روش رہی ہے۔ اب جب انہوں نے شکست کھائی تو انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم رسول اللہ کو شکست نہیں دے پا رہے، ہم اسلام کو شکست نہیں دے پا رہے، ہم قرآن کو شکست نہیں دے پا رہے بظاہر، لیکن ہم کوئی ایسی پلاننگ کرتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اس دین کو آگے نہ بڑھنے دیں۔ اور پھر وہی جو ہم نے کہا کہ ان کو کمال حاصل تھا آسمانی کتابوں میں تحریف کا، ان کو کمال حاصل تھا اللہ کی بھیجی ہوئی شریعتوں میں تحریف کا، اور انبیاء کا قتل، یہ تین کام تو ان کو ماہر تھے ان تین کاموں میں۔ اب یہ اس نبی کو تو کچھ نہ کر پائے، بھائی ان کے ایک روایت ہے اور جو اتنی ضعیف بھی نہیں ہے کہ خیبر کے بعد پھر ایک خاتون جو کہ یہودی تھی اس نے رسول اللہ کو کچھ کھلایا، کہ جو رسول اللہ کا احساس ہو گیا کہ اس میں زہر ہے، اور پوچھا رسول خدا نے کہ یہ کیوں کیا، تو کہا کہ میں نے آپ کو آزمایا ہے، اگر آپ نبی ہیں تو نہیں کھائیں گے، اور اگر آپ نبی نہیں ہیں جھوٹے ہیں تو کھائیں گے اور آپ مر جائیں گے۔ تو رسول اللہ نے بہرحال اس کو چھوڑ دیا، لیکن وہ زہر ایک بار ان کے منہ میں گیا ہے، یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے۔ خوب، اب انہوں نے پھر پلاننگ شروع کی، رسول اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ پائے، اب انہوں نے کیا کریں، تحریف اسلام، تحریف آسمانی کتب کے ماہروں نے کہا کہ بس تحریف قرآن، اس پر کام شروع کر دیا، یعنی دشمنیاں ختم نہیں ہو رہی ہیں، اس پر کام ہو رہا ہے باقاعدہ۔ اور انہوں نے پھر تحریف کیا کی، وہ آپ کو اندازہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ مولا کائنات کو، جیسا کہ رسول اللہ نے کئی بار تسلسل کے ساتھ، تواتر کے ساتھ یہ آیا ہوا تھا کہ میرے بعد میرا وصی، میرے بعد میرا بھائی، میرے بعد میرا ولی، میرے بعد یہ امامت، یہ میرے، یعنی جو کچھ میرے بعد، جس نے بھی وزیر کی حیثیت جو بھی آپ کہیں، وہ مقام علی علیہ السلام کو ملے گا، میرے خلیفہ، خلیفہ بلا فصل علی ہوں گے، بہت ہی صراحت کے ساتھ کہا گیا تھا۔ لیکن پھر بہر ان کا کام شروع، اور انہوں نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے علی علیہ السلام کو اس منصب پہ نہ آنے دیں۔ یہ میں، یعنی جب بھی اس پر جتنا بھی سوچتا ہوں، فکر کرتا ہوں، تو مجھے ایسے احساس ہوتا ہے کہ یہ جو تفرقہ مسلمانوں میں پڑا ہے نا، یعنی یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مسلمان اتنی جلدی اور اتنے گہرے تفرقے کا شکار ہو گئے، ابھی رسول اللہ کی تعلیمات، ابھی سب جہادی ہیں، ابھی سب مومن ہیں، ابھی سب الحمدللہ قربانی دینے والے مسلمان ہیں، لیکن یہ رسول اللہ کی جاتی اتنی تیزی سے تفرقہ پڑ گیا، اتنی تیزی سے گروپ بن گیا، اتنی تیزی سے اختلافات ہو گئے، اتنی تیزی سے جو نمائندہ برحق ہیں ان کو پس پش ڈال دیا گیا، میں جتنا بھی اس پہ غور کرتا ہوں نا اس نتیجے پہنچاؤں کہ یہ کوئی آسان بات نہیں, یہ کوئی آسان کام نہیں, یعنی یہ ایسا نہیں ہے, صرف اتنا سمپل نہیں ہے, بلکہ انہی لوگوں کا کام ہے کہ جنہیں اس سے پہلے اتنی پریکٹس تھی کہ جنہوں نے ادیان میں تحریف کی تھی, جنہوں نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی تھی, جنہوں نے انبیاء کو قتل کیا تھا, جو ایک سابقہ رکھتے ہیں 10,000 سال پرانا, 5,000 سال پرانا, اصل میں ان کا کیا ہوا کام ہے کہ جس کی وجہ سے ابتدائی اسلام میں اتنا گہرا شگاف پڑا ہے اور اتنی زیادہ گروپنگ ہوئی ہے اور پھر اتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا ہے. میری نگاہ میں اس کے اندر بھی ایک گہرا سازش ہے کہ جو انہی کی وجہ سے ہوئی ہے. ٹائم ہمارا جو ختم ہو گیا, میں انشاءاللہ اگلے موضوع کے اوپر یہیں سے لے کے آگے بڑھتا ہوں. بہت شکریہ, اللہ حافظ.